الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ نجم ہے، یہ ان سورتوں میں شمار ہوتی ہے جنہیں مکی کہا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو 13 ورس مکہ میں بعد از نبوت بعثت کے بعد جو 13 ورس مکہ مکرمہ میں بسر ہوئے، اس عرصے میں جو سورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے. نزول قرآن الگ ہے، ترتیب قرآن الگ ہے، یہ یاد رکھیں. کوئی بھی مکمل سورت ایک جگہ بیٹھے ہوئے نازل نہیں ہوئی. اللہ کریم نے نزول قرآن میں ایک بہت خوبصورت انداز رکھا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا، سوال پیدا ہوتا، تو اس کا جواب نازل ہو جاتا. ترتیب قرآن ازل سے تھی، لوح محفوظ میں موجود تھی، تو وہ جو آیت نازل ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبان وحی سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے ساتھ رکھو، تو ترتیب قرآن کریم وہ ہے جو لوح محفوظ میں قرآن تھا، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات وہاں وہاں رکھائی. اب سب سے پہلی وہ جوئی جو نازل ہوئی اقرا، وہ تو تیسویں پارے کی ایک سورت کا حصہ ہے. تو نزول قرآن کا جو یہ واقعات کے جواب تھے، اس سے قیامت تک دو باتوں کی تصدیق ہو گئی. ایک الفاظ قرآن کی کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو یہ الفاظ نازل ہوئے، دوسرا مفاہیم قرآن متعین ہو گئے کہ اس آیت میں فلاں سوال کا جواب ہے، تیسرا ان حوالوں کے حساب سے قرآن کا حفظ آسان ہو گیا، یاد کرنا آسان ہو گیا. تو نزول قرآن الگ ہے اور ترتیب قرآن تلاوت کے لیے وہ الگ ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وہی ترتیب دلائی. مکہ مکرمہ میں کچھ حصہ جو قرآن کریم کا نازل ہوا، جن صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ لکھ لی جاتی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ فلاں صورت میں رکھو. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہونے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی قسم دی جاتی ہے اسے اس بات پہ گواہ بنایا جاتا ہے، جو بات آگے آ رہی ہے اس پر دلیل ہوتی ہے. ستارہ، ہر ایک ستارہ، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، ان کی تعداد اللہ کریم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. لیکن ہر ستارہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. کسی ستارے میں یہ جرت نہیں کو کہ میں طلوع ہو گیا وہ میں ہی رہوں گا، نہیں، وہ وقت پہ آتا ہے. اپنی ہر ستارہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. ستاروں اور سیاروں سے زمین پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بڑی لمبی بات ہے. ہر ستارہ، ہر سیارہ، اس کا طلوع و غروب، اس کی روشنی، اس کی کرنیں، اس کے اثرات زمین پر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. سورج کو تو ہم جانتے ہیں نا کہ زمین پہ سورج سے رویدگی بھی ہوتی ہے، بھاپ بھی بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، چیزیں پکتی بھی ہیں، چیزیں پیدا بھی، اگتی بھی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح ہر ستارے کا ایک اثر زمین پہ آتا ہے. لیکن کسی ستارے میں یہ جرت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آئے یا اپنی مرضی سے جائے. قانون فطرت کے، ضابطہ الہی کے پابند ہیں. اور ستارے کا غروب یہ بتا رہا ہے کہ وہ ضابطہ فطرت کے پابندی کر رہا ہے. کوئی بھی جو برسر عروج آ جائے، برسر اقتدار آ جائے، وہ جانا نہیں چاہتا. لیکن اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کا یہ جانا یہ بات بتاتا ہے کہ بات اس کے بس میں نہیں تھی، بات کسی اور ذات کے بس میں. تو فرمایا یہ جو ستارے، جو روئے زمین کی آبادی، شادابی، بارشوں، بادلوں، موسموں کے آنے جانے، چیزوں کے اگنے پکنے پھلنے کا سبب بنتے ہیں، دیکھتے ہو ایک ایک ستارہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے رفتار، اپنے مقرر راستے پہ چلتا ہے. کتنے ستارے ہیں آسمان میں؟ شاید پورے آسمان پر اتنے ستارے بکھرے ہوئے نہ ہوں جتنے ایک کہکشاں میں ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ ہم نے بہت سی کہکشائیں دریافت کی ہیں، 10 یا 12 یا 15، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، کتنی کہکشاؤں کے انکشاف کا دعویٰ رکھتے ہیں. مجھے، میں نے پڑھا ہے، اب مجھے یاد نہیں، بہرحال اتنا ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہمارے مشاہدے میں یہ آئی ہے کہ ایسی ہزاروں کہکشائیں ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں. ہو سکتا ہے وہ لاکھوں میں ہو. تو یہ سارا نظام شمسی، اس کا ایک ایک ستارہ اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ کا نظام فول پروف ہے. اس میں کوئی کجی، کوئی کمی کہیں نہیں. ہر ایک چیز اپنے وقت پہ آتی ہے، اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے، اپنے حصے کا کام کرتی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. ما دل صاحبکم وما غوا. یہ نور نبوت، علوم نبوت، برکات نبوت، بعثت انبیاء، یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے. ہر نبی اپنے وقت پہ، اپنے موقع پر، اپنے زمین جس پر اس کی مقدر ہے مبعوث ہونا، جس قوم میں مقدر ہے اس کا مبعوث ہونا، اس میں اپنے وقت پر مبعوث ہوتا ہے. اور جو اللہ کریم نے کام ان کے سے وہ کر کے مکمل کر کے پھر دنیا سے تشریف لے جاتا ہے. یہ مت سوچو ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب کوئی بھٹکے نہیں ہیں، نہ وہ بھولے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صاحب کہا ہے اس آیہ مبارکہ میں, اور مخاطب انسانیت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ خطاب انسانیت کو ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں. صاحب کہتے ہیں دوست کو یا ہم مجلس کو. ایک مجلس میں جو دو چار دس بندے اکٹھے ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرے کا صاحب کہتے ہیں, یا جو کسی کا دوست ہوتا ہے. مل کر بیٹھنا دوستی کی دلیل ہے. دوستی کیا ہوتی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس زمانے میں پرانے ہو چکے ہیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا آؤٹ ڈیٹڈ, ہمارا وقت گزر چکا ہے. اب لوگوں کی سوچ, ان کی سوچ کا زاویہ, ان کے رویے بدل چکے ہیں. آج دوستی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی کام ہو اس سے دوستی ہو جاتی ہے. آج کی تہذیب کا یہ قاعدہ ہے کہ کام نکل جائے پھر واقفیت بھی نہیں رہتی. لیکن دوستی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جس کو جس سے دوستی ہوتی ہے وہ دوست کا بھلا جاتا ہے, اسے کچھ دیتا ہے. لینے والی دوستی نہیں ہوتی. دوستی اور محبت یہ ہوتی ہے کہ دوست اور محبت کرنے والا جس سے دوستی پیار محبت کرتا ہے اس کے لیے کچھ قربان کرتا ہے, اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے. حقیقی مفہوم یہ ہے. آج کے معاشرے میں تو معنی بدل گیا. اب تو دوستی یہ ہے کہ جس سے غرض ہے اس سے دوستی ہوگی, غرض نکل گئی پھر واقفیت بھی نہ رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نسل انسانی کا دوست کہا ہے. معاذ اللہ, صاحبکم, تم سب کا دوست. بھائی مومن سے دوستی تو سمجھ میں آتی ہے, کافر سے دوستی کیسی؟ کافر خود نامراد ہے جو برکات لینے سے انکار کر رہا ہے, بھٹک رہا ہے. ورنہ آپ کا دامن اتنا وسیع ہے کہ سارے کافر کلمہ پڑھ لیں, سب کو عطایا سے نواز دیا جائے. وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. روئے زمین کا ہر فرد دارے دوستی میں آ جائے تو حضور سب کے لیے دامن وسیع رکھتے ہیں. تو جس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ دشمن بھی اگر دشمنی چھوڑ کر آ جائیں تو ان سے دوستی پہ تیار ہے, اپنی برکات, اپنی عنایات, اپنی کرامات سے نوازنے پہ تیار ہے, تو بھلا جو اس کی دوستی کا دم بھرتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں, جو اس کی اطاعت کرتے ہیں, جو اس کا احترام کرتے ہیں, ان سے پہ کتنا مہربان ہوگا. وہ خوب کہا تھا نا ایک فارسی شاعر نے, دوستاں را کجا کنی محروم, دوستاں را کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظر داری. فرمایا تیری رحمت, بخشش, محبت, دشمنی, دوستی دشمنوں کے لیے بھی اگر موجود ہے تو پھر تو دوستوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ تیری عطاؤں سے کیسے محروم رہے؟ دوستوں پر تو بے پناہ نوازشیں ہوں گی. جو دشمنوں کی بھی گنجائش جس نے رکھی ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اسے نوازا جائے, تو جو اس کے طالب یا دوست یا اطاعت گزار ہیں انہیں کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ دوستاں را کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظر داری. تو فرمایا تمہارے دوست صاحبوں کو اللہ اللہ اللہ. دوستی جانبین سے چلتی ہے. دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے. ایک طرف آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی قرآن گواہی دے رہا ہے, اللہ شہادت دے رہا ہے, نہ ان سے کوئی نہ وہ غلطی کرتے ہیں نہ ان سے کوئی بھول ہوتی. آدمی غلطی نہیں کرتا لیکن کبھی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھ سے غلطی ہے تو بھول کر کر جاتا ہے. فرمایا نہیں, میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ آپ کبھی بھٹکتے نہیں, غلطی نہیں کرتے, نہ سوچ میں, نہ کردار میں, نہ ارشاد میں, نہ عمل میں, نہ تعلق میں, نہ محبت میں, نہ دوستی میں, کہیں غلطی نہیں کرتے. اللہ غلطی بندہ جو کرتا ہے سوچ سمجھ کر جو کرتا ہے اصل کے خلاف غلطی ہوتی ہے, لیکن بھول تو سکتا ہے بندہ, اسے پتہ ہی نہ چلے اور وہ کر جائے. فرمایا نہیں, وہ بھولتے بھی نہیں. اب اگر کہیں رشتے میں کمی ہے, محبت میں کمی ہے, حصول رحمت میں کمی ہے, تعمیر کردار میں کمی ہے, عقیدے اور ایمان میں, تو فرمایا یہ تمہاری طرف سے ہو سکتی ہے, ادھر سے نہیں, کیونکہ دوستی جانبین سے ہوتی ہے نا. تو ایک دوستی کرتا ہے تو اگلا اس دوستی کو قبول کرے اور اپنے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرے تب دوستی چاہے. ایک دوستی کرتا رہے اگلا دشمنی کرتا رہے تو معروم وہ رہتا ہے جو دشمنی کر رہا ہے, جو دوستی کر رہا ہے اسے دوستی محبت شفقت کا اجر ملتا ہے, وہ معروم نہیں ہوتا. تو فرمایا لوگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر شک نہ کرو, آپ کو تانے نہ دو. مشرکین کہتے تھے نا کہ پاگل ہو گئے یا انہیں غلطی لگ رہی. فرمایا نہیں, نہ یہ بھولتے ہیں نہ یہ غلطی کرتے ہیں, میرے حبیب سے نہ غلطی ہوتی ہے نہیں بھول ہوتی ہے. معاذ اللہ صاحبکم وما غوا. یہ صاحبکم جو ہے یہ تو مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز سمجھا نہیں جا سکتا. جو قبول کر لے ایمان, وہ اس سے بڑا کیا اعزاز چاہتا ہے کہ اللہ کریم اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دوست فرما رہا. اس بندے کو حضور کا دوست نہیں فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کا دوست فرمایا. اس سے بڑا اعزاز مومن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا, تمہارے دوست غلط نہیں کرتے, نہ ان سے بھول ہوتی ہے, نہ غلطی کرتے ہیں نہ بھول چوک ہوتی ہے. حتیٰ کہ ما یو ما ینتکو عن الہوا, بھائی ساری مخلوق کو اللہ نے انسانیت کو کفت قوت گویائی دی ہے, ساری انسانیت جو جس کے دی جی میں آتا ہے کہتا, اچھا بھی کہتا ہے, اس کی زبان سے غلط بھی نکل جاتا ہے, برا بھی کہہ دیتا ہے, سچ بھی کہتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے. انسانی مزاج ہے. انسان بات کرتے وقت ماحول, بات سننے والے کی حالت کو نہیں دیکھتا, اپنی غرض کو, اپنی پسند کو دیکھتا ہے. جو اپنی پسند کی بات ہوتی ہے وہ کر دیتا. فرمایا میرے حبیب تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے. بھولنا یا عمل کرنا یا کردار میں غلطی لگنا تو دور کی بات ہے, کوئی لفظ نطق مبارک پر نہیں آتا جب تک وہی نہ کی جائے. ما ینتک عن الہوا, وہ تو اپنی پسند سے بات بھی نہیں کرتے, نطق، یہ جو قوت کلام ہے، قوت گویائی ہے، بولنے کی جو صفت ہے انسان میں، اسے نطق کہتے ہیں. ما ینتے کو، یعنی کوئی لفظ، کوئی چوں چراں، کوئی سی، کوئی آواز جو زبان سے نکلے گی وہ نطق میں آ جائے گی. میرے حبیب تو کوئی لفظ لب پر نہیں لاتے جب تک میں نہ کہوں کہ یہ لفظ مبارک ارشاد فرمائی. ما ینتک عن الہوا، اپنی پسند سے کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی. بات دین کے معاملے میں ہو رہی ہے، کیونکہ تان تو دین پر ہوتا تھا نا، کہ دین میں آپ یا بھول گئے ہیں یا غلط جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں، اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا، اپنی طرف سے فرمایا. دینی امور میں کسی چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک حضور اپنی مرضی سے لبائے مبارک کو جنبش بھی نہیں دیتے، زبان اثر کو حرکت میں نہیں لاتے، حلقے اثر سے آواز نہیں نکلتی جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. جو اللہ فرماتا ہے وہ مخلوق کو پہنچا دیتے. اس کے علاوہ جو نارمل حیات ہے، جو عام زندگی ہے، حضور مزاح بھی فرماتے تھے، کاروباری باتیں بھی کرتے تھے لوگوں سے، کہ وہ ایک الگ بات ہے. امور دینی میں، کیونکہ طنز تو کفار دین پہ، مذہب پہ کرتے تھے نا، یہ آپ نے گھڑ لیا، قرآن اپنی طرف سے لکھ لیا، یہ سجدے نمازیں اپنی طرف سے بنا لی، جنت دوزخ کی بات اپنی طرف سے گھڑ لی، قیامت کی بات بنا لی، مر گئے مٹی ہو گئے، خاک بکھر گئی تو کہاں زندہ ہوں. فرمایا یہ جو کچھ ہے یہ میں کہتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا ارشاد ہے. مخلوق میں استعداد نہیں ہے ہر بندے کے میں کہ وہ میرا کلام سنے اور برداشت کر سکے. یہ شان انبیاء میں ہوتی ہے، وہ کلام الہی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. وہ تنزیہ، وہ پاکیزگی، وہ نفاست جو نبی کے وجود، نبی کے روح اثر، نبی کے ذات مبارک میں ہوتی ہے، وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. یہ نور نبوت ہے جو کلام الہی کی سماعت کا اور برداشت کا اور حوصلہ رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تم تک پہنچا رہے ہیں. یہ سارا دین جو ہے یہ بات میری ہے، پہنچا محمد الرسول. ما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ لب مبارک کو حرکت نہیں دیتے، زبان اثر پہ کوئی چیز نہیں آتی جب تک وحی نہ آئے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدیث مبارک بھی وحی ہے. چنانچہ علماء حق فرماتے ہیں کہ حدیث کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر ہے. آج تو مذاق بن گیا نا، جو کہ جی چاہتے وہ کہتے ہیں ایسی حدیث ہے ہم نہیں مانتے، یہ بھی کوئی حدیث ہوتی ہے. یہ جرت، یہ بے باکی نہیں کرنی چاہیے، یہ کفر ہے. جتنی احادیث حضور کی ہیں وہ بھی وحی ہے، کیونکہ آپ بجز وحی کے کلام نہیں فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق کر دی کہ یہ قرآن ہے، اسے وحی مطلب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ نے بتایا یہ قرآن ہے، تب لوگوں نے محفوظ کیا کہ یہ قرآن ہے. جو قرآن نہیں ہے اور ارشادات نبوی ہے، وہ حدیث ہے، وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ غیر مطلب ہے، یعنی قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں. علامہ شدید القوا، یہ باتیں آپ کو کس نے پہنچائیں؟ شدید القوا، سب سے طاقتور جو فرشتہ ہے، جو فرشتوں کا بھی سردار ہے، اس خدمت پہ اسے مامور کیا گیا. کسی عام فرشتے نے پیغام نہیں دیا، وہ فرشتہ شدید القوا جو بہت طاقتور تمام فرشتوں کا بھی سردار ہے، وہ فرشتہ یہ باتیں اللہ کی بارگاہ سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر قلب اثر پر وارد ہوا اور حضور تک پہنچائیں. ذو مرا فاستوى وهو بالافق الاعلى. اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کوئی صرف آپ کا تصور نہیں ہے، ایک مشاہدہ کشفن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دین سارا کشف سے وصول ہوا ہے. کشف کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سارا قرآن ساری حدیث کشف سے حضور نے وصول فرمائی ہے. وہی آتی تھی تو مخلوق پاس ہوتی تھی لیکن کسی کو نہ کوئی چیز نظر آتی تھی نہ آواز سنائی دیتی تھی. حضور کا مشاہدہ تھا، قلب اثر کا مشاہدہ تھا. فرمایا اسی پر نہ رہو، اے اہل باطل تم کشف کی باریکیاں نزاکتیں نہیں سمجھ سکتے. چلو کشفن تو حضور نے ساری عمر دیکھا لیکن آپ نے بارہا ظاہری چشم مبارک سے جبرائیل امین کو دیکھا. بات کشف تک ہی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. فاستوى وهو بالافق الاعلی، آپ نے انہیں اصلی صورت میں بھی افق اعلی پر، افق پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جبرائیل امین موجود تھے اور حضور ظاہری نظر سے دیکھ رہے تھے. ثم دنا فتدلى، پھر جبرائیل امین کو اپنے پاس بھی دیکھا. جو ان کا حقیقی وجود جبرائیل امین کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ افق اعلی پہ بیٹھے تھے تو زمین سے آسمان تک کی خلا ان کے وجود سے بھر گئی تھی. پھر وہ حضور کی خدمت عالی میں بھی آئے، مناسب وجود ظاہر کر کے آئے اور حضور نے ثم دنا فتدلى، پھر وہ حضور کے قریب آگے اور آگے بڑھے. تب بھی حضور نے چشم ظاہر طلب سے بھی دیکھا، کشفن دیکھ چشم ظاہر سے بھی دیکھا. فکان قاب قوسین او ودنا، بلکہ دو کمانوں کو جیسے ملایا جاتا ہے اس سے بھی قریب تر دیکھا. عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی سے بہت گہری دوستی اور مضبوط دوستی اور عمر بھر کی دوستی کا وعدہ کرتے تو اپنی اپنی کمان کی لکڑی ہاتھ میں لے کر کمان کی اس کی تانت آگے کرتے، دوسرا بھی اپنی لکڑی ان تانتوں کو اس طرح ملاتے تھے. یہ وہ عہد ہوتا تھا کہ اب اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ہر دکھ سکھ موت تک، ہر زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ہم دوست ہیں، ہم اکٹھے. یہ پکی دوستی کی دلیل ہوتی تھی. اسے کہتے تھے کعبہ قوسین. قوس کہتے ہیں کمان کو، دو کمانوں کا مل جانا، اکٹھا ہو جانا. تو یہ بہت فرمایا جبرائیل امین نے تو کعبہ قوسین کی طرح آپ کی خدمت کا عہد کر لیا. ہما وقت ہما لمحہ ہر لمحہ بارگاہ رسالت کی حاضری کا وعدہ کر لیا. او ادنا، بلکہ اس سے بڑھ کر، اس سے بھی قریب تر. یعنی ایک بندہ یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، درمیان میں ایک فٹ دو فٹ فاصلہ ہے، وہ کمانے میں لا دیتے ہیں، دوستی کے عہد ہو گیا، پھر بھی دو فٹ فاصلہ تو ہے نا. فرمایا جبرائیل امین نے جو عہد آپ کی خدمت کا کیا ہے وہ اس طرف ہے، اس میں کوئی فاصلہ، اس سے قریب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مفہوم آیت تو یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب گھڑنے والوں نے بہت سی باتیں گھڑ لی ہیں، یہ بھی میں نے بعض علماء کے تراجم و تفاسیر میں پڑھا ہے کہ جی کعبہ قوسین سے مراد دو بازو ہیں، جب ایسے کریں تو وہ کمان بن جاتے ہیں، تو اس او ادنا قریب تر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بازو میں لے کر حضور کو سینے سے لگا لیا. بنانے والوں کا کیا ہے، کیا سے کیا بناتے رہتے ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ان میں مبتلا کر کے اپنی بڑائی اور اپنے ہاتھ پہنچ پر بوسے دلانے کے لیے اور ان سے روپے وصول کرنے کے لیے قرآن کی غلط تعویلیں کرتے رہتے ہیں. بات چل رہی ہے جبرائیل امین کی اور حضور اکرم کی. جبرائیل امین بھی مخلوق ہے، فرشتہ ہے، اور حضور کا خادم ہے مرتبے میں. تو فرمایا کفار یہ نہ سمجھیں کہ حضور نے امیجینیشن تصور میں جبرائیل کو دیکھ لیا، چونکہ کافر کشف کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ آج خود تصور کر لیتے، حالانکہ کشف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. کشف کہتے ہیں کھولنے کو، پردے کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری آنکھوں سے بھی مشاہدہ فرمایا، بارہا مشاہدہ، اس طرح ان کے اصلی وجود کو بھی دیکھا، جو افق اعلی سے لے کر آسمانوں تک جس نے زمین و آسمان کو بھر دیا تھا، وہ بھی حضور نے ملاحظہ فرمایا. اور پھر قریب تر آ کر دنا فتد، بہت قریب آ کر بھی جبرائیل امین کو اپنے پاس کھڑے ہوئے بھی دیکھا، کعبہ قوسین بھی، پکا عہد و پیمان بھی غلامی کا اور نوکری کا جبرائیل امین نے کیا، بلکہ جتنا دوستی میں تم قریب ہوتے ہو اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ مضبوط عہد، اس سے زیادہ پکا عہد ہوا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے جو وہی چاہی، اللہ عبدے ہی اپنے بندے پر نازل فرمائی. یہ جبرائیل امین امین تھے وہی الہی کو لا کر حضور تک پہنچانے کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل امین کا تعلق کیسا تھا وہ پہلی آیات نے بتا دیا. اب وہ بارگاہ الہی سے جو ارشاد ہوتا وہ لا کر حضور کے قلب اثر پہ وارد کر دیتے. سو اس وحی کو مذاق نہ سمجھو، اس میں کوئی غلطی یا بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ میرے نبی فرماتے ہیں اس میں انہیں کوئی دھوکہ نہیں لگتا، نہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں نہ انہیں کوئی دھوکہ. وہ نطق یعنی قوت گویائی کو حرکت میں نہیں لاتے جب تک وحی الہی نہ ہو جائے. تو سارا دین وحی الہی ہے، اس میں کوئی بھول چوک، کوئی شبہ، کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی نہیں ہے. اور پھر وہ ما کذب الفواد فواد ما رعا، پھر جو کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا، فواد دل میں جو لطیف ربانی ہے وہ مراد ہے. دل کو تو قلب کہہ دیتے ہیں نا، تو قلب میں ایک لطیف ربانی ہے جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں. اصل شے وہ قوت ہے دل کے اندر، اگر وہ نہ ہو تو باقی تو یہ پمپنگ مشین ہے، خون پمپ کرتی رہتی، اس کے علاوہ کسی کام کی نہیں. تو آپ کے اس فواد نے، اس لطیف ربانی نے، اس قلب کے اندر کی چیز نے، اس قلب کی حیات اور قلب کے ادراک نے اس بات میں کوئی انکار نہیں کیا جو وحی آئی، منو ان اسے قبول فرمایا، اور جو دیکھا اس میں بھی حضور کو کوئی غلطی نہیں. یہ وحی پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کا اطلاق شب معراج کے سفر پہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین لینے آئے تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا، چشم ظاہر سے بھی ملاحظہ فرمایا، بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو ظاہری آنکھ سے بھی، دل سے بھی، قلب اثر سے بھی، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا. انبیاء کو نماز پڑھائی تو حضور کو پتا تھا، آسمانوں پر تشریف لے گئے بیت المعمور پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، تو فرشتوں کو بھی دیکھا، حقائق کو بھی دیکھا، کہیں قلب اثر میں کوئی ہلکا سا شبہ بھی نہیں آیا، کہیں ہلکا سا دھوکہ بھی نہیں لگا کہ چیز اصل میں کچھ اور ہو، حضور نے کچھ اور سمجھی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، نہ کوئی بھول ہوئی نہ کوئی غلطی ہوئی. فأوحى إلى عبده ما أوحى، یہ عبده عبده ہم ساری عمر پڑھتے رہے، صدی کے قریب عمر گزار چکے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی. اللہ کا بندہ اپنے بندے پر بندہ بندہ ہم کرتے، ہم نے عمر ضائع کر دی. الحمدللہ اب آ کر پتا چلا کہ مقام عبدیت ایک منصب ہے. عبدیت انتہائے سلوک کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، اور پھر وہ دائرہ عبدیت جو ہے اس کے اندر کتنا فاصلہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ اس میں سفر کرتا رہے گا. ابد الآباد، آخر کی زندگی جو ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے، وہ پہلے برزخ میں زندگی برزخ کی عجیب ہے، جیسے دنیا کی زندگی بھی عجیب ہے کہ روح کوئی نظر نہیں آتی، کوئی محسوس نہیں ہوتی، کوئی پکڑی نہیں جاتی. روح تابع ہے، بدن مکلف بالذات ہے، زندگی میں صرف بدن نظر آتا ہے. گرمی سردی موسم، بھوک پیاس، کھانا پینا، صحت بیماری، سارے مسئلے بدن کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ تڑپتی بھگتی تو روح بھی رہتی ہے. بدن خوشحال ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتی ہے. بدن حرام کھاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مصیبتیں آتی ہیں، روح بھی دکھی ہوتی ہے. تو برزخ میں بالعکس ہو جاتا ہے، بدن تابع ہو جاتا ہے، مکلف بذات روح ہو جاتی ہے. گرمی سردی کھانا پینا موسم رات دن روح کے ہوتے ہیں، بدن اس کے تابع. جب قیامت ہوگی تو دونوں کو برابر کر دیا جائے گا، بدن بھی محسوس کرے گا، روح بھی محسوس کرے گا. تو اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو زندگی بھر راہ روانے سلوک کو ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے، اور صدیوں بعد، ہزاروں سالوں بعد، اگر کسی کو دائرہ ابدیت نصیب ہو، اس میں پھر اتنی وسعتیں ہیں کہ برزخ میں بھی چلتا رہے، جنت میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہو. مستعار سرتاج، اس کی انتہا، اس کا کمال، اس کی حد کیا ہے؟ محمد الرسول. یہ معنی ہے فأوحى إلى عبده. عبده کا یہ مفہوم ہے، عبده کا یہ ہم پڑھتے ہیں نا، عبده ورسولو، عبده کا یہ مفہوم ہے کہ مقام عبدیت کے انتہائی کمال پر فائز محمد الرسول. مناسب انبیاء کے بھی ہوتے ہیں، مناسب صحابہ میں بھی تھے، مناسب اولیاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں. صحابہ اور تابعین کا عہد متصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میں دار دنیا میں تشریف فرما. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ایک عہد میرے بعد آئے گا. ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا درجہ جو اس کے بعد، حضور کے بعد صحابہ اور تابعین کا مشترکہ عہد ہے. جب صحابہ ختم ہو گئے، تابعین کے ساتھ تبع تابعین بن گئے، صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ عہد جب تک تابعین میں سے کوئی زندہ رہا، وہ تابعین اور تبع تابعین کا. یہ ترے زمانے فرمایا افضل ترین زمانے ہیں، ان سے جو پہلے گزر چکے، ان سے بھی جو قیامت تک آئے. تو انبیاء کا دائرہ سلوک اپنا ہے، غیر نبی کو نہیں سمجھ آتی. صحابہ اور تابعین کا دائرہ سلوک اپنا ہے، اور یا اللہ کا اپنا ہے، منازل کے نام ایک سے ہیں. لیکن مناسب میں فرق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا صدیق النبی، یا نبی بھی تھے صدیق بھی تھے، یعنی وہ انبیاء میں منصب صدیقیت پر فائز تھے. عیسیٰ روح اللہ، یہ مناسب ہے انبیاء کے. محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. ساتھ فرمایا منصب کیا ہے؟ عبدہ و رسول. جو قرب انتہائی مخلوق کو خالق سے نصیب ہو سکتا ہے، فرمایا اس کی انتہا پہ محمد الرسول. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو فرمائی. وہ تمہارا سے کیا، تم حضور سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں تمہارے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو بات تمہارے ساتھ میرا حبیب کرے گا، میں نے اس سے بات کر دی. تو شب معراج کے بارے بھی ہو تو فرمایا جن بلندیوں پر چاہا حضور کو لے گیا، نہ حضور کو کوئی دھوکہ لگا، نہ غلط فہمی ہوئی، ہر چیز جیسے تھی آپ نے ویسے دیکھی ویسے سمجھی. انتہائی قرب، جو مخلوق کو خالق سے نصیب ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. اللہ کا ذاتی کلام قلب اثر پہ وارد ہوا، اور پھر ما کذب الفواد و ما رآ، پھر آپ کے قلب اثر کو اس میں کوئی ایسی محسوس نہیں ہوئی کہ کسی بات کو قبول کرنے کی استعداد نہ ہو یا قبول نہ کر سکے. نہیں، منو ان جو ارشاد باری تھا قلب اثر نے قبول کر لیا. جو کچھ آپ چشم اثر نے دیکھا قلب اثر نے منو ان قبول کیا. کبھی ہوتا ہے نا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، دل کہتے ہیں نہیں یار مجھے غلطی لگ رہی ہے، یہ وہ چیز تو نہیں ہے. فرمایا حضور کا یہ عالم نہ تھا کہ چشم اثر دیکھے اور دل کہے پتہ نہیں یہ ہے بھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں. یہ ابھی نہیں فرمایا، جس طرح آنکھ دیکھ کر یقین کر رہی تھی قلب اثر اس سے زیادہ مطمئن تھا اور اس حقیقت سے آشنا تھا. افتمارونہ ولا ما یرا، تم نزول وحی پہ تو اعتراض کرتے تھے، فرشتے کی بات پہ تو اعتراض کرتے تھے کہ صرف آپ کے یہ خیالات ہیں آپ نے گھڑ لی. اب جو کچھ آپ نے چشم ظاہر بھی سے بھی دیکھ لیا اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہے. کہتے تھے ہمیں تو وہی کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، آپ کہتے ہیں وہی آ گئی. ہمیں تو فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں یہ حکم آ گئی. وہ اب تو آپ نے فرشتے بھی دیکھے، آسمان بھی دیکھے، لو محفوظ بھی دیکھی، جنت و دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمایا، برزخ اور برزخ کے واقعات بھی دیکھے، اور معراج کے بعد آ کر بیان فرمائے جلالت باری تعالی بھی دیکھی، اور قرب کی حد ہو گئی جہاں حضور پہنچے وہاں مخلوق میں سے دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا. جتنا ممکن تھا ذات باری کے قریب ہونا اتنا حضور قریب، کوئی فاصلہ رہ نہ گیا. تو یہ سب کچھ حضور کے دل اثر نے قبول کیا، چشم ظاہر نے دیکھا. اب جو کچھ حضور نے ظاہر آنکھ سے دیکھا ہے اس پر بھی تم اعتراض کرتے. الا اللہ، افتمارونہ ولا ما یرا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اس پر تمہیں اعتراض، جھگڑا کرتے ہو دیکھی ہوئی چیزوں میں بھی. ایک چشم دید چیز ہے یار، اور اللہ گواہ ہے کہ حضور نے جو دیکھا حق دیکھا، جو سمجھا حق سمجھ. تم کہتے ہو نہیں آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تم جاہل ہو، دیکھی ہوئی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہو. تو اس زمانے میں کفار اعتراض کرتے تھے. یہ ہم کس دور میں آ گئے ہیں کہ آج جو بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اسے بھی معراج پہ اعتراض. ہمارے مسلمان دانشور اور بڑے قومی رانما قسم کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ ایک خواب تھا جو حضور نے دیکھا، جس میں اثر تو وہی تھا، یہ جسمانی طور پر حضور تشریف نہیں لے گئے، تو خواب تو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. اگر حضور اہل مکہ کو کہتے میں نے یہ خواب دیکھے تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا؟ اعتراض اس بات پر تھا کہ آپ جسم اثر سے کیسے بیت المقدس چلے گئے، ہمیں مہینے لگتے ہیں، بڑا اچھا تیز رفتار سے اتمند اونٹ ہو بھگا بھگا کر جائیں تو مہینوں کے حساب کا سفر ہے، وہ آپ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، اور پھر وہی رات کا وہی ٹک وقت نہیں لگا. اگر حضور کہتے میں خواب میں گیا تو کیا اعتراض، خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا. یہ تو مشرکین کو بھی علم تھا کہ حضور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جسم اثر کے سمیت بیت المقدس گیا، وجود اثر کے سمیت آسمانوں پر گیا، عرش علا پر گیا، اس سے آگے گیا، وجود اثر سمیت جنت کو دیکھا، دوزخ کا ملاحظہ کیا، برزخ کا ملاحظہ فرمایا. وہ کہتے تھے یہ آسمانوں کی بات تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم زمینی فاصلے تو سمجھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ہم بارہا وہاں گئے ہیں، ہم نے وہ مسجد دیکھی ہے، اس کے کھڑکیاں دروازے، اس کی دیواریں، اس کے ستون ہم نے گنے ہوئے، آپ بتائیں اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے اس میں دروازے کتنے تھے، کس کس سمت تھے، ستون کتنے ہیں، دیواریں کتنی ہیں، چھت کس قسم کی ہے، فرش کیسا ہے. اب ظاہر ہے حضور معراج پہ تشریف لے گئے، ایک پتھر تھا جس پہ انبیاء پہلے بھی جن سے منسوب تھا، اور اس پتھر پر بعض انبیاء کو ذبح بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، وہ داغ خون کا اب تک باقی ہے. اس میں سوراخ ایک، اس کے ساتھ حضور نے براق باندھا، پھر مسجد میں تشریف لے گیا. اب حضور مسجد کی کھڑکیاں دروازے گنتے تو نہیں رہے تھے، آپ نے دو گانا پڑھایا، تمام انبیاء وہاں تشریف لائے، اور انبیاء روح مال جسد تشریف لائے. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں رہے کہ صرف انبیاء کی روحیں آ گئی، نہیں، الیا کے وجود عالی روح سمیت جس طرح دنیا میں زندہ انسان ہوتا ہے اس طرح سارے نبی وہاں تشریف لائے. آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی اور آسمانوں کو روانہ ہو گئے. حضور کھڑکیاں دروازے روشن دان تو نہیں گنتے رہے، لیکن مشرکین نے کہا اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہونا، تو حضور کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دی. وہ پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر بتاتا، کھڑکیاں کتنی ہیں میں گن کے بتا دیتا، اتنی ہے، ستون کتنے ہیں میں بتا دیتا اتنی. پھر انہوں نے یہ سوال بھی کیا، ہمارا ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا بیت المقدس، وہ کہاں ہے؟ اگر آپ بیت المقدس گئے تو راستے میں دے فرمایا میں نے دیکھا ہے، فلاں جگہ پر تھے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس رنگ کا تھا، اسے تلاش کر رہے تھے، پھر وہ انہیں مل بھی گیا، اور اتنے دو یا چار دنوں بعد فلاں وقت وہ یہاں پہنچ جائیں گے. تو کافر یہ بھی انتظار کرتے رہے، وہ عین اس وقت پر قافلہ بھی پہنچ گیا. پھر ان سے پوچھا تو ان کا واقعی ہم اس منزل میں تھے اور ہمارا اونٹ گم گیا تھا، ہم وہاں سارا قافلہ روک کر اونٹ کو تلاش کر رہے. یہ سارے دلائل سننے کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مانتے تو نہیں ہے، یہ کوئی جادو ہے. آج کلمہ پڑھنے والا، خود کو مسلمان کہلانے والا، عالم اور دانشور ہونے کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے یہ خواب ہی تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ وجود اثر جسد اثر کامل نبی کے ساتھ ہوا. نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. روح محمد نبی نہیں ہے، جسد محمد نبی نہیں ہے، روح مال جسد نبی ہے محمد. ایک ہستی جسے آپ محمد کہتے ہیں اس میں وجود بھی ہے، روح مبارک بھی ہے، تب وہ نبی ہے. یہی حیات انبیاء کی دلیل بھی بنتی ہے کہ موت کے بعد روح اثر تو علیین میں اعلی مقام پر تشریف لے گئی، وجود اثر روز اثر میں پڑھے تو نبوت کس کے پاس ہے؟ روح نبی ہے تو پھر آپ کلمہ پڑھیں نا، محمد الرسول نے پڑھیں، پھر پڑھیں روح محمد الرسول، ہم روح محمد کو رسول مانتے ہیں. اور اگر وجود کے پاس نبوت ہے تو پھر روح کا کیا کام، پھر کہیں جسد محمد الرسول. ہم حضور کے جسم کو نبی ایسا تو نہیں کہتے، کہتے ہیں محمد الرسول، محمد روح مال جسد ہستی کا نام ہے، زندہ حیو قیوم ہستی کا نام ہے. تو تمام انبیاء اپنی قبور میں دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی کے ساتھ زندہ ہے. یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اجماعی، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، حیات ہے، جسم اور روح کی حیات کے ساتھ. صرف روح تو کافروں کے بھی زندہ ہیں، عذاب بھگت رہے ہیں. اگر صرف روح زندہ ہے تو وہ تو فرعون کی بھی زندہ ہے، اور اس پر صبح شام تاز آج آگ جہنم کی بھیجی جاتی ہے. یوردون علیہا غدوم عشیہ، النار یوردون علیہا غدوم عشیہ، صبح شام جہنم کی تازے جھونکے بھیجے جاتے ہیں اس پر. تو انبیاء کی شان یہ ہے کہ روح مال جسد زندہ ہے. ہاں ان کے صبح و شام، ان کے موسم، ان کی گرمی سردی، ان کے لباس، ان کا کھانا پینا برزخ کا ہے، اس دنیا کا نہیں ہے. اس دنیا میں ان پر موت وارد ہو چکی، انبیاء وفات پا چکے، لیکن انبیاء کی وفات حیات کو متاثر نہیں کرتی، جس طرح شہید کی موت اس کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے، جن کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، تلوار سے قتل ہوئے، گولی سے ہوئے، ایک گولا پھٹا اور جسم کے پرخچے اڑ گئے، اسے مردہ نہ کہو. بھائی مر تو گیا نا، اس کا جنازہ بھی پڑا گیا، جسم کے ٹکڑوں کو دفن بھی کیا گیا. فرمایا نہیں، مرا نہیں ہے، بل اخیان، وہ تو زندہ، اس کی زندگی تو اور نکھر گئی، اور مضبوط ہو گئی. یا اللہ یہ کیسی زندگی ہے، بندے کا جنازہ بھی پڑا، دفن بھی کر. فرمایا انتم لا تشعرون، یہ انسانی عقل کی رسائی سے باہر کی بات ہے. تمہارے لیے یہ ایمان کافی ہے، یہ ایمان رکھو کہ وہ مرا نہیں. تو شہید کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی اطاعت کرتے ہوئے مارا جائے، وہی شہید ہے نا. اب تو رواج ہو گیا نا، جو زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتے، جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتے، جن کے عقیدے کا جنہیں پتہ ہی نہیں، مارے سیاست میں جاتے ہیں، حصول اقتدار کی کوشش میں مارے جاتے ہیں، آپس کی دشمنیوں میں مارے جاتے ہیں، سیاسی چکل پش میں بورڈ لگ جاتا ہے، شہید ہو گیا. زندگی میں اللہ کی توحید کی شہادت نہیں دیتے، محمد رسول اللہ کی نبوت کی شہادت نہیں دیتے، مر کر شہید ہو جاتے ہیں. یہ رواجی شہید نہیں، اللہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے جانیں نچھاور کر دی انبیاء کے قدموں میں. فرمایا اور یار یہ مرے نہیں. تو اگر وہ لوگ جو نبی کی اطاعت میں جان دیتے ہیں وہ نہیں مرتے، تو نبی خود مر جاتا ہے. یہ کیا سا اصول ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے کہ جس کا غلام نہیں مرتا وہ آقا خود مر جاتا ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے. نبی ہاں ان کی وفات ہوئی، ان پر موت وارد ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے حجر مقدس میں، قبر اثر میں، لیکن قبر میں نبی کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح اس سے بھی مضبوط ہو جاتی. سارے انبیاء زندہ ہیں اپنی قبور میں، روح اور بدن کی حیات کے ساتھ. کھانا پینا سونا جاگنا اس عالم کا ہے جہاں تشریف فرما ہے. آپ دنیا میں یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں تو صبح و شام کھانا پینا امریکہ کا ہو جاتا ہے، پاکستان کے ٹائم پاکستان کا طلوع و غروب یہاں رہ جاتا ہے. تو وہ دوسرے عالم میں چلے گئے تو یہ احکام اس عالم کے ہوتے ہیں، حیات اس سے بھی بہتر ہے. افاتمارونہ ولا ما یرا، تو جو چیزیں حضور نے بچشم خود ملاحظہ فرمائی تمہیں ان پہ بھی اعتراض ہے؟ کمال ہے یار، جو حضور کشفن وصول کر کے فرماتے، ارشاد فرماتے تھے مجھ پر، یہ بھیا یہ، اس پر تم اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے تو فرشتہ نہیں دیکھا اور کسی نے تو یہ بات نہیں سنی. اب جو سارا مشاہدہ حضور نے آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے فرمایا، بیت المقدس تشریف لے گئے، عرش علا اور کہیں تک تشریف لے گئے، اللہ سے باتیں ارشاد ہوئیں، جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کا، بس اب چشم دید تمہیں بتا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ بھائی کمال ہے، اعتراض کی بھی حد ہوتی ہے. افتمارون ولا ما یرا، جو کچھ حضور نے بچشمِ خود ملاحظہ فرمایا اس پر تمہیں اعتراض ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى، حضور نے جبرائیل امین کو ان کے اصل وجود میں دوسری بار بھی دیکھا. ایک دفعہ تو افق پہ دیکھا تھا نا کہ زمین و آسمان کو بھر دیا تھا، دوبارہ پھر اس اصلی وجود میں بھی حضور کی ملاقات ہوئی. کہاں ہوئی؟ عند سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت کے پاس جو آسمانوں اور عرش علا کے درمیان حد فاصلہ ہے، جو انتہا پر ہے، جہاں آسمانوں کی حد ختم ہو جاتی ہے. حضور اکرم نے فرمایا کہ ایک بیری ہے وہاں جہاں آسمانوں کی حد ختم اور آگے معاملات عرش الہی کے شروع ہوتے ہیں، وہاں اس کا پتہ اتنا اتنا بڑا ہے کہ ہر پتے پر کسی نہ کسی فرشتے کا دفتر لگا ہوا ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ احکام الہی عالم بالا سے اس بیری پہ اس دقون دفاتر میں نازل ہوتے ہیں، وہاں سے فرشتوں کو تقسیم ہوتے ہیں، تو نظام عالم اس طرح چلایا جاتا ہے. سارے اعمال جو زمین سے جاتے ہیں اسی سدرۃ المنتہا پر جو بیری ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ وصول کر کے بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. تو فرمایا جب حضور سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہ بھی اتنی وسیع جگہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلا سے وہ بڑی ہے، وہاں بھی جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں حضور نے ملاحظہ فرمایا. اندہا جنت الماوا، رہنے بسنے والی جو جنت ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہے. جس جنت، آپ نے جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا تو وہ ساتھ ہی ہے بھائی. اندہا جنت الموت، ساتھ ہی ہے جنت جو ہمیشہ رہنے کی جس کی بات ہوتی ہے، جس کی نعمتیں اللہ فرماتے ہیں، وہ قریب ہی ہے، سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی ہے. اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، جب حضور وہاں پہنچے تو تجلیات ذاتی مترشے ہوئیں. یہ آپ کا مقام ابدیت تھا نا کہ وہاں حضور کا استقبال فرمایا گیا. اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، لیکن قرب الہی کے مدارج ہیں. تو بھائی جب کوئی بہت پیارا مہمان آتا ہے تو صاحب خانہ بادشاہ بھی ہو تو کم از کم دروازے پہ تو اس کا استقبال کرتا ہے. دیکھا نا آپ نے دنیا. تو فرمایا جب عالم افلاک کی انتہا پر پہنچے، اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، تو تجلیات ذاتی باری نے، جمال باری نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا. گویا حضور کو اللہ کریم استقبال فرما رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے، مہمان کو میزبان خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اس کی کیفیات اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. ہماری سمجھ سے باہر، قوت گویائی سے بالا تر، الفاظ سے بہت بڑی ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی. جس نے دیکھا وہ جانے، جس نے دکھایا وہ جانے. اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، جب اس بیری کو ان تجلیات نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپا تھا. اب یہ جو تجلیات کیا تھیں، فرمایا تم نہیں جان سکتے، وہی تھیں جنہوں نے وہ کیا بس. یا اللہ، کیسی تجلیات تھیں؟ تیری ذات تھی، تیری صفات تھیں، تو خود جلوہ گر تھا، تیرے انوارہ. فرمایا یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں، اپنی حد میں رہو. یہ سمجھنا میرا کام ہے یا میں جس نئے نے جس کو اس عزت سے نواز ہے اس نے سمجھا ہوگا. تم یہ سن لو کہ وہاں تجلیات باری چھا گئی، اور ما زاغ البصر وما طغا، جب وہ تجلیات چھا گئیں تو حضور کی نگاہ مبارک نہ تو اس سے ہٹی، ہوتا ہے نا کہ آنکھ چند یا گئی, آنکھیں بند کر رہی, روشنی ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئیں, یا بہت چند اتنی روشنی چند یا گئی, آنکھیں چند یا ہی نہیں, حضور کی حضور نے دیکھا, بچش میں وجود ملاحظہ فرمایا. وما تغا نہ آپ کی نگاہ یا تر حد سے بڑی. ہم دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو, خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا, اس کا سبب کیا, یہ کیوں ہے. نہیں, میں نے اپنا جمال جہاں آرا دکھایا, میرے محبوب نے دیکھا, نہ وہ گھبرائے, نہ انہیں کوئی جستجو ہوئی, نہ ان کی نگاہ ہٹی, نہ حد سے بڑی. اجاہلو, تم ان پر اعتراض کرتے, اس ہستی پہ تمہیں شکوک ہے اور ان کے ارشادات میں تم شبہ نکالتے ہو. ما زاغ البصر وما طغى, آپ کی نگاہ نہ جھپکی نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آيات ربه الكبرى, انہوں نے اپنے پروردگار کے, بہت عظمت والے پروردگار کے بے شمار عجائبات دیکھی. وہ جو انہوں نے ارشاد فرما دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو چند باتیں تھیں جو ہماری سمجھ میں آ گئیں. نمازیں فرض ہو گئی ہیں ہماری سمجھ. اب نمازیں کیسے فرض ہوئیں؟ کلام میں لذت کلام کیا تھی؟ حضور جب اللہ سے کلام فرما رہے تھے, نظر کیا آ رہا تھا؟ تجلیات نظر آ رہی تھیں, یہ ذات باری نظر آ رہی, کلام کیسے ہو رہا تھا؟ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. تمہارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ وہاں پانچ نمازوں کا تحفہ ملا, پچاس نمازیں اللہ نے فرمایا رات دن میں فرض ہے امت پر آپ کی, قبول کر کے واپس کا ارادہ کیا, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا, یا رسول اللہ واپس جائیے, عرض کیجئے اللہ کریم کچھ کم کر دے, میری امت پر دو نمازیں فرض تھیں, وہ انہیں پڑھنی مشکل ہو گئی تھی, تو لوگ چھوڑ گئے تھے, آپ گئے دس کم ہو گئے, چالیس رہ گئے. واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کی, حضور واپس جائیے, پھر گئے تیس رہ گئی, پھر گئے بیس رہ گئی, پھر گئے دس رہ گئے, پھر گئے پانچ رہ گئے. جب پانچ رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا اپنی امت سے کہو پانچ نمازیں پڑھے, میں انہیں درجہ پچاس کا دوں. جو فرض کی گئی ہیں ثواب ان کا ملے گا, جو ریاض کر کے پانچ کر دی گئے پڑھے پانچ, درجات پچاس کے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی, یا رسول اللہ واپس جائیے, پانچ زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی, مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں پانچ کا اجر پچاس کا دوں گا, اب مجھے حیا آتی ہے, میں واپس نہیں آتا. تو یہ جو ہم پر بوجھ ہے نا نمازیں, یہ تو انعام ہے کہ ہر وہ بندہ جو حضور کا دامن تھامے پانچ بار لازمی مجھ سے ملاقات کرے, اپنے حالات بیان کرے, اپنی ضرورتوں بیان کرے, اپنی حاجتیں بیان کرے. بندے نے لینے کے لیے آنا ہے, بارگاہ الہی نے اسے دینا ہے. یہ اعزاز ہے مومن کا کہ دن میں پانچ مرتبہ ذاتی طور پر جا کر کہے یا اللہ یہ مصیبت ہے, یہ دکھ ہے, یہ چاہیے, یہ نہیں چاہیے. وہ مانگتے ہیں نا, کچھ دیتے تو نہیں ہے. تو پانچ دفعہ اعزاز ہے مومن کا کہ اللہ نے اسے کہا اگر میری ملاقات کو نہیں آؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. کمال ہے, ہمیں ارادہ ہے, ایمان بھی ہے, ہم ملاقات کے لیے حاضر بھی نہیں ہوتے, کہتے ہیں ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی مسلمانی ہے یہ؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى, بڑے عجائب بات اپنے پروردگار کی حضور نے دیکھے. تمہیں تمہاری عقل کے مطابق بتایا کہ برزخ میں یہ ہو رہا تھا, جنت میں یہ ہو رہا تھا, جنت میں یہ نعمتیں تھیں, ایسے تھی تمہاری عقل. جو کچھ حضور نے دیکھا وہ تمہاری عقلیں نہیں سما سکیں, وہ بہت بڑی بات تھی. آفر ہے تم اللہ تولزا, بھائی میرے محبوب نے تو جمال باری بھی دیکھا. اب یہاں ایک اور سوال رہ جاتا ہے. ایک طبقہ علماء کا فرماتا ہے کہ یہاں اللہ سے جو ملاقات تھی اس میں حضور نے ذات باری کو بھی دیکھا, ایک طبقہ علماء کا فرماتا ہے کہ نہیں اللہ نور ہے، اللہ کو دیکھنا اس زندگی میں ممکن نہیں ہے، آخرت میں قیامت میں سارے مومن دیکھیں گے. جو طبقہ اعتدال پر ہے، بیان ہے، جو جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور جہاں تشریف لے گئے تھے وہاں یہ عالم نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو آرزو کی تھی، رب ارنی انظر الیک، وہ زمین پر کھڑے تھے، عالم یہ تھا، وجود یہی تھا. حضور نے جہاں جا کر کلام الہی حاصل کیا وہ عالم بالا، آسمانوں سے آگے کی بات تھی، وجود اثر بھی وہیں پہنچ گیا، روح اثر بھی وہیں تھا. تو اگر وہاں حضور نے دیکھا تو اس عالم کے احکام کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا. دیکھا یا نہیں اس کی تعیین نہیں ہو سکتی، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. لیکن اگر دیدار باری ہوا تو اس میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ دنیا پہ لاگو ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہر مومن کی بصیرت قیامت کو اللہ کا دیدار کرے گی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جمال باری کو دیکھے. جمال باری کی کوئی ایک حد نہیں ہے، اپنی اپنی بصارت کے مطابق ہر کسی کو دیدار نصیب ہوا. تو حضور العالمین سے اوپر اٹھ گئے تھے میرے بھائی، اگر وہاں دیکھا تو آپ کو کیا اعتراض ہے. تو یہ بحث ہماری عقل سے باہر ہے، لیکن اگر دیدار باری ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہاں کے احکام، اس آسمان سے نیچے کے، آسمان سے نیچے کے احکام، بالائے آسمان نافذ نہیں، وہاں کے اپنے احکام. تو حضور نے تو دیکھا، باتیں بھی سنی، ملاقات بھی ہوئی. افرایتم اللات والعزا، تم نے یہ جو تم جن بتوں کو پوچھتے ہو ان کا بھی کوئی آگا پیچھا تم نے بھی دیکھا؟ وہ کوئی تحقیق کی ان کی ذات؟ کیا تحقیق تو کرو، ایک لوہار نے پتھر تراشا بت بن گیا، تم بھی ان کی اصل تو دیکھو، کسے پوج رہے ہو؟ یہ لات اور عزا و منات ثالثۃ الاخرى، اور تیسرا جو منات بنا رکھا ہے، لات منات عزا، تین مشہور بت تھے، ویسے تو سینکڑوں بنا رکھے تھے. تو فرمایا ان کا کوئی اصل، ان کی اللہ کی ذات، اس کی صفات کا حضور نے مشاہدہ فرمایا، ذات باری کی حضوری نصیب ہوئی، جنت و دوزخ برزخ سب کا ملازم، تم نے ان کی حقیقت جانی؟ تلاش تو کرو ان کی اصل کیا ہے. ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، کسی لوہار درخان نے اسے چھینیوں تھوڑوں سے تراش کر بت بنا دیا، تم اسے پروردگار سمجھے بیٹھے ہو، اور اس بتوں والے عقیدے نے تمہاری اکلے معاف کر دی. تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لکم الذکر والانثیٰ، تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹی پیدا ہو تو زندہ گاڑ آتے ہو، مار دیتے ہو، پتہ چتلا ملے بیٹی ہوئی ہے تو شکل لٹک جاتی ہے، غمگین ہو جاتی. تو یہ عقیدے تمہیں ان بتوں کے تعلق سے نصیب ہوئے کہ جو چیز جسے ایک انسان، تم انسان ہو کر پسند نہیں کہ وہ تم نے اللہ کے لیے مار، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی. تلک اذن قسمت دیزا، یہ کیسی الٹی تقسیم ہے، کیسی بے انصافی اور بے رحمانہ تقسیم ہے، کوئی عقلی تک نہیں اس کی بنتی. ان ہی الا اسماء، اسماؤن سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تمہارا جتنا مذہب تم نے گھڑ رکھا ہے اسلام کے علاوہ. دنیا میں دو مذہب ہیں، اسلام اور کفر. دنیا میں دو قومیں ہیں، مومن اور کافر. آگے کفر کی بے انتہا قسمیں ہیں. اسلام میں کوئی فرقے نہیں، کوئی قسمیں نہیں، اسلام ایک ہے. اور اگر کوئی فرقہ بناتا ہے تو یاد رکھو وہ اسلام سے باہر نکل کر فرقہ بنتا ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. اسلام ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اب اس سے کوئی بھٹکتا ہے تو وہ باہر چاہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، بہت سی لائنیں ادھر ادھر لگائیں دونوں طرف، فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اللہ کا راستہ، یہ جتنی لائنیں ادھر ادھر جا رہی ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں جو فرقہ بندیاں بنا کر اس سے نکل جائیں گے. کفر میں پھرکے ہیں، بلکہ میں نے کفر میں یہ مطالعہ کیا ہے کہ کسی ایک جو ہے غیر اسلامی عقیدہ، اس کے دو پیروکار ایک عقیدے پہ نہیں ہوتے، دونوں کے عقائد نظریات مختلف ہوتے. تو فرمایا یہ تم نے جو کفر گھڑ رکھا ہے، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے ان کے بارے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کسی نبی نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، کسی آسمانی کتاب میں بات نہیں آئی، یہ تم نے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں. ان یتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم صرف اوہام کے پیچھے زندگی ضائع کر رہے، تم نے تصور کر لیا ہے، گمان کر لیا کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ پتھر جو ہے یہ خدا ہے، اس میں دیوتا ہے، اس کے پاس سجدہ کرو، یہ سارے تمہارے گمان ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وما تحول انفس، تمہاری خواہشات نفس نے ان کی ترتیب، یہ گمان تمہارے اندر پیدا کر دی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی ہدایت ان کے پاس آ چکی، اللہ کے نبی تشریف لا چکے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. اس عظیم الشان ہستی کو جس کی مدح و ثنا میں یہ سارا رکوع گزرا ہے، محمد الرسول کو مبعوث فرمایا، اسے یہ عالی شان کتاب قرآن دیا، تم کتاب اور رسول کو چھوڑ کر اوہام کے پیچھے لگ گئے. قد جاءہم من ربہم الہدا، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے ہدایت آ چکی. ام للانسان ما تمنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو انسان خواہش کرتے ہیں نظام کائنات اس کے مطابق ہو جائے؟ وہ انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ سورج کی گرمی کتنی ہو، بادل کی ٹھنڈک کتنی ہو، وہاں کتنا پانی چاہیے، تو انسان کتنے دن رہے گا؟ اس کے پاس تو تھوڑا سا وقت ہے، بچپن لڑکپن میں ضائع ہو گیا، باقی بڑھاپا کھا جائے گا. تو اس کے پاس تو 15-20 سال کا موقع ہے، جس میں آدھا تو راتیں ہیں وہ سوتے گزر گئی ہیں، تو پھر اسے بھی آدھا کر لو تو 10-12 سال رہ گئے. تو یہ 10-12 سال میں نظام کائنات میں کیا ترتیبیں دے گا؟ یہ انسانی خواہشات کے مطابق نظام کائنات نہیں ڈھل سکتا. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، سب کام کی ابتدا و انتہا اس کے حکم کے مطابق، سب کچھ اللہ کے لیے جس نے نظام کو پیدا کیا. یہ شکوہ بے جا ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑی طبیعت خراب ہے جی، بس دیکھو بارش ہو گئی، بڑی سردی ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، سیلاب آ گیا. ارے بھائی، سیلاب آ گیا تو اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، نظام دیا ہے، حکومتیں دی ہیں، دولت دی ہے، سیلاب سے بچاؤ کا انتظام کرتے، سیلاب کو آنے سے تو تم نہیں روک سکتے. اللہ نے تمہیں شعور بھی، عقل بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، تو اس سے بچنے کے اہتمام کرتے. اب تم یہ سوچتے کہ سیلاب ہی نہ، وہ تو آئے گا اپنے وقت، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں بچاؤ کی توفیق تو دی ہے نہ. اگر تم بےمانی اور بدماشی سے پیسے کھا جاتے اور لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے تو یہ پھر حساب ہوگا، آ جاؤ گے. وہ کہتے ہو جی وہ دیکھو اب سورج اتنا جلدی نکلا، رات اتنی لمبی ہوگی، دیتے اتنا، یہ فیصلے تمہارے نہیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، تکوینی امور انسانی مشوروں پہ نہیں ہیں، اس کی ذات کے فیصلے ہیں. اپنے آپ کو ان فیصلوں کے مطابق کر کے اپنی انسانی ذمہ داریاں پوری کرو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔